أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پیام رحمان آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام میں اب تک قرآن مجید کے 114 سوروں کا تعارف پیش کیا اور یہ سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آج کے اس پروگرام سے وہ نیا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور ہم البتہ ان پروگراموں کے اندر بھی ہم نے قرآن مجید کو ہی محور قرار دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ نہج البلاغہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہم ساتھ ساتھ استفادہ کریں گے یعنی قرآن اور نہج البلاغہ سے مختلف موضوعات جو قرآن کے اندر بھی ہیں اور نہج البلاغہ کے اندر بھی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے اس پروگرام میں جو انتہائی اہم موضوع ہے, چونکہ قرآن کی جو ابتدا ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے ہوئی ہے, یعنی جب ہم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ کی تو ہم کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو قرآن مجید کی ابتدا الحمد سے ہوئی ہے, یعنی حمد الہی سے ہوئی ہے. اور اگر ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ ہے وہ بھی حمد پروردگار عالم سے شروع ہوا ہے. تو لہٰذا اس مناسبت سے ہم نے اس پہلے پروگرام کا جو عنوان رکھا ہے وہ حمد الہی ہے قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب اس موضوع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہم نے آج سے شروع کیا ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور امید ہے کہ جو انتہائی اہم موضوعات جو مشترک ہیں قرآن اور نہج البلاغہ میں, بلکہ یوں کہا جائے کہ نہج البلاغہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور بہت ساری موضوعات کی گویا ایک طرح کی تفسیر ہے اور اس کی وضاحت ہے, تو انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے ان پروگراموں سے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات کو بہتر سے بہتر اور اچھے انداز میں آپ کی خدمت میں ہم پہنچا سکیں. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب قبلہ کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں پیام رحمان میں, لیکن یہ وہ پیام رحمان ہے کہ جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے نہج البلاغہ کو بھی شامل کیا ہے. قبلہ حمد الہی یا حمد پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو کریں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم حمد کے موضوع پہ گفتگو شروع کریں, قرآن اور نہج البلاغہ یہ دو اہم کتابیں, ایک اللہ کی کتاب یعنی جو خالق کائنات ہے اس کی کتاب, دوسری کتاب جو ہے وہ مخلوق الہی, لیکن ایسی مخلوق جو مخلوقات الہی میں سب سے اہم ترین ہستی ہے پیغمبر کے بعد, یعنی مولا کائنات امیر المومنین. تو ان دو کتابوں کے درمیان جو نسبت ہے, جو ارتباط ہے, جو ربط ہے, ان کے درمیان آپس میں کیا رشتہ اور ربط قائم ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین, اما بعد. دیکھیں قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی معجزانہ کتاب ہے, جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں اور اس کے معانی بھی اللہ رب العزت نے مخصوص معین کر کے ان معانی کو جو اللہ رب العزت نے بیان کرنے تھے مخصوص الفاظ کی شکل میں, اس مجموعے کا نام ہے قرآن کریم, کہ جس کا باطن بھی معانی بھی معجزہ ہیں اور الفاظ بھی معجزہ ہیں.
بے شک,
اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کلام آتا ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے, کہ جو معانی اللہ کی طرف سے ہیں, مطالب اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن بیان خود پیغمبر گرامی اسلام کا بیان ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے. اور تیسرے مرتبے میں جو کلام آتا ہے وہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا کلام ہے کہ جو انسان کی واقعاً انسان کی فکر سے ایک بالا ترین مرتبے پر فائز ہے. یہ کلام بھی در حقیقت جو امیر المومنین نے جو مطالب بیان کیے وہ بھی در حقیقت پیغام الہی ہے, لیکن وہ امیر المومنین کے بیان سے ہیں اور امیر المومنین کے انداز بیان سے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر عربی زبان میں ایک مثال مشہور ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ فوق کلام البشر و ما دون کلام الخالق, جو امیر المومنین کے جو کلمات ہیں یہ انسان کی دسترس سے بالا تر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے باہر حال یہ کیا ہیں, اس سے ایک مرتبہ نازلہ اور اس سے نچلے والے مرتبے پر ہیں.
بے شک.
تو آپس میں جو ان کی مثلا ایک چھوٹا سا میں ایک قرآن کریم کا آپ نے بیان کیا کہ 114 سورے ہیں قرآن کریم میں, اور نہج البلاغہ جو مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جمعوری کی, در حقیقت امیر المومنین کے وہ کلمات جو مختلف کتابوں میں اس زمانے میں پانچویں صدی ہجری میں تک جو کلمات جو مختلف کتابوں میں موجود تھے
خطبات کی صورت میں
جو پیغامات تھے
جی.
تو مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, اپنے انہوں نے ایک ترتیب دی. ایک حصہ جو امیر المومنین کے خطبات ہیں اس کو انہوں نے اس کی شکل میں پہلا حصہ خطبات کے اعتبار سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا, اور اس میں 141 خطبے امیر المومنین کے انہوں نے بیان کیے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک جو دوسرا حصہ ہے وہ امیر المومنین کے جو مکاتیب اور خطوط ہیں جو حضرت نے مختلف مواقع پر کچھ لوگوں کو لکھے, تو اس کا ایک حصہ ہے جس کو انہوں نے تقریباً 80 مکاتیب اور خطوط کے عنوان سے وہ ایک حصہ ہے, اور تیسرا حصہ جو امیر المومنین کے کلمات قصار کے نام سے ہیں, یعنی مختصر چھوٹے چھوٹے جملے جو آسان بھی ہیں اور بڑے مثلا سادہ جملات ہیں اور روانی سے ان کو بولا جا سکتا ہے. تو اس قسم کے کلمات
لیکن حکمت سے
حکمت کے کلمات ہیں. تو یہ 480 کلمات انہوں نے نہج البلاغہ میں انہوں نے اپنی جمعوری کیے. پھر ان کے بعد مثلا
141 خطبے ہیں
اور 79 خطوط ہیں اور 480 جو کلمات قصار ہیں جو حکمتیں ان کو بولا جاتا ہے, دانائی کی باتیں. اور ان کے بعد جو مثلا مختلف علماء آئے, مثلا ان کے بعد جو ایک بہت بزرگ عالم دین تھے جنہوں نے فقط جناب عامدی, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں حضرت کے صرف چھوٹے چھوٹے جملات جو انہوں نے وہ تقریباً 5000 جملات حضرت کے کلمات قصار انہوں نے جمع کیے جس کا نام ہے غرر الحکم. تو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے 480 کلمات جمعوری کیے. جناب عامدی جو ان کے تقریباً کوئی 100 سال بعد ہیں, تو ان کی وفات 510 ہجری میں ہے, یعنی سید رضی کی وفات ہے 406 ہجری میں, تو یہ 510 تقریباً 100 سال بعد ان کی وفات ہے. تو انہوں نے 5000 امیر المومنین کے مختصر کلمات جو ہے اس کتاب میں جمع کیے ہیں
غرر الحکم
کے عنوان سے. اور ان کے درمیان میں جناب جو سید رضی کی جو نہج البلاغہ کی شرح میں انہوں نے جو کتاب لکھی, ایک بغداد کے عالم دین تھے ابن ابی الحدید معتزلی, تو انہوں نے تقریباً جو ہے نا اوپر 620 کلمات اور اضافہ کیے, تو حضرت کے 1000 کلمات قصار انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں اضافہ کیے. تو اس طرح سے یعنی امیر المومنین کی کلمات اور بھی اب جو کتابیں ابھی چھپ رہی ہیں مثلا تتم نہج البلاغہ کے عنوان سے, ان میں تو یعنی ہزاروں کی تعداد تک جب پہنچ چکے ہیں جملات جو امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلے ہیں
اور مختلف کتابوں میں جو پھیلے ہوئے تھے پراکند تھے, اب جمع آوری
کی گئی ہے. اور جناب سید رضی نے اپنے ایک خاص سلیقے سے انہوں نے حضرت کے خطبات اور جو کلمات تھے ان کو انتخاب کیا ہے, چونکہ ان کا نظریہ ان کا جو پروگرام تھا کہ فصیح ترین کلمات جو حضرت کے خطبات کے اندر ہیں ان کو انہوں نے چن کے وہ انتخاب کیا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک ان کا چونکہ نظریہ ہر پیغام اور حضرت کا ہر جملہ لکھنا نہیں تھا, لہذا انہوں نے ایک فصیح ترین کلمات کو انتخاب کرنے کی بنا پر یہ ایک مجموعہ چھوٹا سا ہمارے سامنے آیا ہے, نہیں کہ نہج البلاغہ کی شکل میں. لیکن حضرت کے جو پیغامات ہیں یا حضرت کی جو فرمائشیں ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں بحمد اللہ ابھی چار پانچ جلدوں میں جو ابھی تتمہ نہج البلاغہ کے عنوان سے جو ابھی چھپے ہیں چار جلدوں میں پانچ جلدوں تک جو ہے وہ بن چکے ہیں. تو ایک کتاب ابھی ہم نے دیکھی جس میں تقریباً 20 جلدیں جس میں فقط حضرت امیر المومنین کی احادیث اس میں انہوں نے جمعآوری کی ہیں. تو اس قسم کے جو ہے وہ حضرت کا تو پیغام بہت وسیع ہے شیعہ اور سنی, چونکہ البتہ شیعہ اور سنی جو مختلف دونوں طائفوں میں انہوں نے جو روایات تھیں انہوں نے جمعآوری کی ہیں. تو اس طرح سے بہر یہ کہ امیر المومنین کا کلام بہت عظمت والا ہے, بہت حکمت والا ہے. جب علماء اس کی شرح لکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں تو جتنی جلدیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں اتنی جلدیں نہج البلاغہ کی تفسیر کے بارے میں بھی بحمد اللہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ علمی ہے. بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ افتخار ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اہل بیت کے پیغامات اور ان کی تعلیمات سے جناب متمسک رکھا ہے اور ان کے دونوں طرف کی نورانیت سے ہم استفادہ کرتے ہیں.
قرآن جو تمام مسلمان جس کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اور مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو ایک امتیاز اور بھی حاصل, جیسا کہ آپ نے فرمایا نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس گویا ایک طرح تفسیر قرآن تو نہیں ہے لیکن ایک طرح کی تفسیر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. قبلہ یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, پھر انشاءاللہ اس سلسلہ کلام کو ہم جاری رکھیں گے. وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ حمد الہی کے بارے میں قرآن اور نہج البلاغہ سے گفتگو کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم آپ کی خدمت میں حمد پروردگار قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں اس عنوان سے پروگرام پیش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے کے بعد پیام رحمان کے ساتھ, اور ہماری گفتگو انشاءاللہ وقفے کے بعد شروع ہوگی حمد الہی قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں. اور پروگرام پیش کر رہے ہیں پیام رحمان, ہمارے ساتھ معزز مہمان جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب شریک گفتگو ہیں. قبلہ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی قرآن اور نہج البلاغہ میں جو نسبت ہے وہ کیا ہے, اور ان دونوں کے درمیان کیا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق اور رشتہ ہے وہ آپ نے بیان فرمایا. اب ہم آئیں گے باقاعدہ حمد کی طرف. پروردگار نے جو پہلا سورہ نازل کیا اس میں جو ابتدا ہے وہ حمد سے, الحمد للہ رب العالمین. امیر المومنین پہلے خطبے میں حمد کے ذریعے, حمد باری تعالیٰ کے ذریعے خطبے کا آغاز کرتے ہیں.
جی
تو یہ جو حمد ہے اس کے لیے ہم نے مختلف الفاظ سنے, حمد ہے, ثناء الہی کہتے ہیں, مدح پروردگار بھی کہتے ہیں. تو کیا یہ تینوں جو الفاظ ہیں حمد, ثناء, مدح, تو کیا یہ ایک ہی معنی کے اندر ہیں, یعنی ان کا معنی ایک ہے یا ان کے معنی مختلف ہیں؟
دیکھیں یہ چونکہ تفسیری اور حدیثی موضوع ہے تو سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ لفظ حمد جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں بھی اور آیات و روایات میں, تو اس کا معنی کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے.
جی
تو ہماری زبان میں جو کسی کی تعریف کرنے کے لیے فقط ایک لفظ ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ فلان کی تعریف کی, مثلا ہم نے بہت اچھی تعریف کی, لیکن عربی زبان میں اسی مطلب کے لیے تین لفظ بولے جاتے ہیں, ایک حمد ہے, ایک مدح ہے اور ایک ثنا ہے. ثنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ذکر خیر کرنا, یہ مطلق ذکر خیر کو بولتے ہیں ثنا. جو کسی شخص کی بھی اگر تعریف کی جائے تو اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں ثنا,
لیکن کسی طریقے سے بھی اس کا
کسی
ذکر
کی
خیر
اچھائی
کیا جائے,
اچھائی بیان کی جائے تو اس کو ثنا بولتے ہیں,
چاہے اس کے سامنے کی جائے, اس کی غیر موجودگی میں کی جائے.
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے عربی زبان میں لفظ مدحن, مدح جو ہمارے مرد مدح بولتے ہیں مدحن. تو اس لفظ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کہ کسی کی زبان کے ساتھ تعریف کی جائے, لیکن اس میں یہ جو لفظ مدح ہے یہ حمد سے عام ہے. ابھی میں حمد کو بتاؤں تو پھر مدح کا بھی مطلب سمجھ میں آ جائے گا. حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے کسی کی تعریف کی جائے کسی اچھے کام پر کہ جو اس نے عمدن عالماً اپنے ارادہ اور اختیار سے انجام دیا ہو,
صحیح,
اس کو بولتے ہیں ہم حمد. مثلاً پھول کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں کہ یہ پھول بہت پیارا ہے, یہ بہت بہت خوبصورت ہے, تو اس کو عربی زبان میں یہاں پر حمد نہیں بول سکتے, यहाँ पर मत बोलेंगे, जो फूल ने यहाँ पर फूल जो खूबसूरत बनाए तो कोई अपने
अपने
इख्तियार
इख्तियार
से
से
तो नहीं
नहीं।
बना है। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए हम्द का लफ्ज़ बोला जाता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ ये ज़मीन और ज़मान बनाया है ये सारे के सारे फ़ेल इख्तियारी हैं और उसने ये काम जो अंजाम दिए हैं, तो हम उनके अल्लाह ताला के उस नेमात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो उस ज़बान के साथ उसकी तारीफ़ करते हैं, तो इसको बोला जाएगा हम्द। बस हम्द और मद में ये फ़र्क है कि मद जो होती है वो फ़ेल इख्तियारी पर भी की जा सकती है और गैर इख्तियारी पर भी की जा सकती है, लेकिन हम्द जो होती है वो हतमन क्या होनी चाहिए, फ़ेल इख्तियारी के ऊपर की जाएगी,
यानी वो फेल जो उसने, वो अच्छाई और वो नेकी
अच्छा और
जो उसने अपने
काम
अख्तियार से अंजाम दिया।
अंजाम दिया है। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए जब हम लफ्ज़ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि ज़मीन और ज़मान ये सारे कायनात उसने अपने इरादा इख्तियार के साथ ये बनाए हैं और ये सारे एहसानात जो हमारे ऊपर किए हैं ये इरादा और इख्तियार के साथ किए हैं, तो हम ज़बान के साथ उनका उस एहसान का गोया बदला अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की शक्ल में। तो इस जो मखसूस सूरत में जो तारीफ़ की जाती है उसको बोला जाता है अरबी ज़बान
हम्द,
में हम्द बोला जाता है।
बस हम्द, और हम्द बिल्कुल ख़ास है उस काम के लिए कि जिसमें इंसान बिलखसूस परवरदिगार के लिए,
जी
क्योंकि
जी
वो मुकम्मल तौर पर अपने इरादे और इख्तियार से
उसने जो
काम करता
एहसानात
है।
किए हैं तो
बिल्कुल,
उसके बदले में हम अपनी ज़बान से उसकी तारीफ़ करते हैं, तो इसको अरबी ज़बान में बोलते हैं हम्द।
बस हम्द,
लिहाजा
इसका मतलब ये निकलेगा क़िबला कि हम सिर्फ अल्लाह से मखसूस है,
जी
और मदह और सना मुमकिन है
ये दूसरों के
गैरुल्लाह
लिए
के
भी
लिए भी हो
हो सकती
सकती
है,
है।
फूल की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती
बिल्कुल
है ये।
बिल्कुल, बेशक।
लिहाजा कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हम्द मखसूस है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए।
क्या कहने
जी
क़िबला, एक अहम बात जो आपने बयान की है वो हम्द के बारे में, कि हम सिर्फ अल्लाह से मखसूस है।
जी
फिर अल्लाह ही की किताब में हम्द के बारे में हमें जो आयात मिलती हैं उनमें हम्द को किस तरीके से बयान किया है?
देखें, कलमे हम्द और ये जो मफहूम है कुरान करीम में एक बहुत वसी पैमाने पे ये कलमा जो इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में तकरीबन जानो 70 मरतबा के नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में, कहीं हामिद की शक्ल में, कहीं महमूद की शक्ल में, कहीं अहमद की शक्ल में, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में,
कहीं
ये
हमीद की सूरत में।
हमीद। तो ये जो कलमा है बहुत ज़्यादा कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह ताला को ये कलमा इतना पसंद है कि उसने ख़ुद भी अपने तारीफ़ करता है और हमें भी सिखाता है कि तुम लोग अगर मेरी तारीफ़ करनी है तो किस तरह से करो, इस लफ्ज़ से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मेरी अगर तारीफ़ करनी है तो तुम लोगों ने इस शक्ल में अंजाम देनी है। तो ये कलमा जो अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया इस कलमे को अपनी ज़ात बाबरकत के लिए इख्तिसास दिया और कहा कि मैं भी बोलता हूँ और तुम लोग भी बोलो, इस तरह से ये अजमत वाला कलमा है कि जन्नत में जो लोग होंगे वो भी उनका आखिरी कलाम जब हर महफिल में जब वो जाएंगे और जब वहाँ से रुख्सत होने के लिए उठेंगे तो यही उनका कलाम होगा व आखिर दावाहुम अनिलहमदुल्ला
रब्बिल
रब्बिल आलमीन।
आलमीन,
तो
क्या
ये
कहने,
दुनिया के अंदर भी अव्वलिन कलाम, आखिरत में भी अव्वलिन कलाम होगा
बहशत वालों का।
जी, जन्नत में
क़िबला,
भी।
यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम पयामे रहमान के साथ। हमारा मौजू चल रहा है हमद इलाही कुरान और नहजुल बलागा की रोशनी में। क़िबला फ़ायज़ी साहब, आप बयान फरमा रहे थे कुरान की आयात में भी तकरीबन 70 मरतबा के करीब
जी
हम लफ्ज़ हम्द मुख्तलिफ शक्लों में, कहीं हामिद, कहीं अहमद, कहीं हमीद, कहीं महमूद,
जी
इस तरह से जो है वो आया है। तो नहजुल बलागा में अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब हम्द का जिक्र किया है,
जी
हम्द पर, तो किस नौईयत की हम्द है, किस कैफियत में?
देखिए नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह ताला की हम्द का एक ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया है कि यानी अगर वाकन किसी मकाम में हम्द इलाही का एक सलीका मिलता है तो अमीरुल मोमिनीन के पैगाम में मिलता है, और वो कलिमात इतने नूरानी कलिमात हैं कि आज 1400 साल तक जो उलमा हैं वो अपने कलाम की इब्तिदा इसी नूरानी कलिमात के साथ करते हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन ने जिस तरह से अल्लाह ताला की तौसीफ़ फरमाई है کہ مثلا وہ جملہ پہلے خطبے کے جو کلمات ہیں بڑے پیارے بھی ہیں اور بہت معنی کے اعتبار سے بھی بہت بالا ہیں.
عمیق
صرف
اور
میں
گہرے
جو ہے
ہیں.
نا صرف میں یہاں پر جو ہے نا چونکہ علماء بھی یہ خطبے میں اپنے وہ کلمات بولتے ہیں تو میں یہاں پر ان کو مختصر بیان کروں گا کہ حضرت کا بھی جو خطبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اس کے یہ کلمات اتنے نورانی ہیں, خود اپنے ہر ایک جملہ اپنے اپنی ایک تفسیر رکھتا ہے اور بہت زیادہ دقیق معنی رکھتا ہے. تو حضرت نے ثناء الہی کا ایسا سلیقہ ہمیں بتایا کہ جو 1400 سال سے علماء کے کلام کی جان ہے, اور علماء جب اپنے مجالس اور محافل کو شروع کرتے ہیں تو بہت سارے علماء اسی نورانی پیغام کو اپنا خطبے کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں, اور نہج البلاغہ میں کئی مقام میں حضرت نے اس قسم کے حمد کے جملات کو, مثلا ایک اور بھی بہت پیارا جو حضرت کا جملہ ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن, یہ خطبہ نمبر 1 میں تھا یہ جملہ, اور ایک بہت پیارا جملہ یہ بھی اکثر علماء جو ہیں اس کو بھی اپنے سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں کہ وہ یوں ہیں 157 نمبر خطبہ میں, کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ یعنی اس کا نمبر جو ہے وہ میں نے اشتباہ لکھا ہے, تو اس خطبے کی ابتدا میں یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. کی حمد ہم کیوں کرتے ہیں, اس میں حضرت نے فلسفہ بھی بیان کیا, فائدہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے اپنے ذکر کی جو ابتدا ہے اور مفتاح ہے اور چابی کس کو قرار دیا ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین کو قرار دیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. تو حضرت
یعنی
نے
اللہ کے ذکر کی جو کنجی ہے اور کلید ہے
چابی ہے وہ حمد الہی ہے. چونکہ دوسری قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری آیت وہ حمد الہی پر مشتمل ہے, پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم اور وہ بعد والے مراحل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے جو حمد الہی کا فائدہ بھی یہاں پر بیان, وسببا للمزید من نعمتہ, کہ اللہ نے اپنے حمد کرنے کو اپنی نعمت کے اضافہ کرنے کا بھی سبب قرار دیا. وہ جو قرآن کریم میں ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم لوگ میرا شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا, اضافہ کروں گا, اپنی نعمتوں کو اضافہ کروں گا. تو اللہ نے الحمدللہ کہنے کو نعمتوں کے اضافہ کرنے کا سبب قرار دیا ہے. تو یہ پیارے کلمات ہیں جو امیر المومنین کے مختلف کلمات میں ہیں. مثلا ایک مقام میں فرماتے ہیں لا یحمد حامد الا ربہ, جس نے بھی تعریف کرنی ہے تو صرف اللہ کی تعریف کرے, کسی اور کی تعریف نہ کرے. ولا یلوم لائم الا نفسہ, اگر ملامت کرنی ہے تو دوسروں کی ملامت نہ کرو, اپنی ملامت کرو کہ مجھ سے کتنی خطائیں ہیں مجھ سے. یہ نورانی کلمات ہیں حضرت کے جو جنہوں نے حضرت کے اس پیغام کو اب تک ہمارے لیے زندہ رکھے ہوئے ہیں.
بس یعنی کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام, ہمارے لیے بھی بطور خاص, کہ ہم امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں کو پڑھیں, ان کا مطالعہ کریں, اور ان کی اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر کیا اہم مطالب ہیں. قبلہ یہاں ایک پھر بریک کا وقت ہوا, انشاءاللہ ہم بریک کے بعد دوبارہ سے گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, پیام رحمان, قرآن اور نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے کے بعد. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان میں قرآن اور نہج البلاغہ لے کر, اور حمد الہی ہمارے پروگرام کا موضوع اور عنوان ہے. قبلہ فائزی صاحب, آپ نہج البلاغہ کے کچھ اہم کلمات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حمد کے بارے میں بیان فرما رہے تھے, تو اور کچھ کلام اگر اس بارے میں گفتگو ہے تو
یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حمد الہی دونوں جگہوں میں سرنامہ کلام ہے, خود قرآن کریم میں بھی اور نہج البلاغہ میں بھی, اور واقعیت بھی یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے چونکہ پیغمبر اکرام اسلام کا فرمان ہے کہ جب بھی انسان کسی اچھے اور اہم کام کو شروع کرے تو اس سے پہلے اگر تین کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت کو سلب کر دیتا ہے.
اچھا,
سب سے پہلے اللہ کے نام سے اس اہم کام کو شروع نہ کیا جائے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے, اور دوسرے نمبر پر اللہ کی حمد سے اس کام کو شروع نہ کیا جائے, اور تیسرے نمبر پر پیغمبر ان کی آل کے اوپر صلوات و سلام سے اگر کام کو شروع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت کو سلب کر دیتا ہے.
یعنی اس کام سے اس کام کی جو برکت ہے,
برکت ہے
وہ اٹھ جاتی.
لہٰذا دیکھیں نا, بہت سارے ہیں لوگ کتابیں لکھتے ہیں یا مثلا بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس کا ثمرہ بہت محدود مقدار میں ظاہر ہوتا ہے. نجم البلاغہ اس وقت انہوں نے لکھی, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے, 1000 سال ہو گئے ابھی, 1435 ہے نا ابھی ہم, اور انہوں نے 406 میں ان کی وفات ہوئی ہے, تو یقیناً اپنی وفات سے
سید رضی رحمۃ اللہ.
تو اب دیکھیں نا یہ برکت والی چیز تھی, اور ابھی اس کی شرح لکھ رہے ہیں مصر کو علماء, اس کی شرح لکھتے ہیں مسلمان, لکھتے ہیں سنی, لکھتے ہیں حتیٰ عیسائیوں نے بھی نہج البلاغہ کے بارے میں کافی کام کیا ہے. تو یعنی یہ تین کام جو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اور پیغمبر ان کے آل کے اوپر ہمیشہ ہر کام سے پہلے صلوات پڑھ کے اگر ہم شروع کریں گے تو اس کام کی برکت انشاءاللہ تعالی قائم اور دائم رہے گی. لیکن اگر ان تین کاموں سے ہم کام کی ابتدا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی برکت بھی اسی حد تک وہ انسان کی زندگی میں کم ہوگی. لہذا ایک تو اس سے حمد الہی کا یہ پیغام ہے, اور الحمدللہ رب العالمین کا بھی, اور نہج البلاغہ کا بھی پیغام یہی ہے کہ ہر کام سے پہلے کیا کریں ہمیں,
بسم اللہ, بسم اللہ اور اللہ کے
حمد سے, اور انشاءاللہ تعالی اول و آخر میں اہل بیت کے اوپر صلوات پڑھ کے انشاءاللہ تعالی کام کو شروع کریں. یہ پیغمبر کا بھی دیکھیں, یہ نہج البلاغہ کے خطبے ہم نے آپ کو بیان کیے, قرآن کریم کی ابتدا کو ہم نے بیان کیا, اور خود صراحتاً حدیثوں کو بھی بیان کیا کہ یہ جو مطلب ہے تین حدیثیں ہیں جن کو میں نے مرکب کر کے آپ کی شکل میں بیان کیا ہے. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر, کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو ابتر, وکل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ وبالصلاۃ علیہ وعلی آلہ فہو ممحوک من کل خیر و برکۃ. یعنی اس میں کسی قسم کی خیر و برکت نہیں ہوگی.
یعنی تین حدیثوں کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے, بیان کر رہی ہیں تینوں حدیثیں کہ ہم کسی کام کو شروع کریں تو بسم اللہ کے
جو اہم کام ہے اس کو بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے اور پیغمبر اور آل کے اوپر صلوات و سلام کے ساتھ اگر انشاءاللہ شروع کریں گے. لہذا آپ دیکھتے ہیں نا علماء جب خطبہ پڑھتے ہیں تو ان میں تینوں چیزیں بسم اللہ بھی ہوتی ہیں, الحمدللہ بھی ہوتی ہے, الصلاۃ والسلام علی مثلا سیدنا, تو یہ بھی ہوتا ہے, تو بحمد اللہ یہ تینوں چیزیں
اور ان کی آل
تینوں چیزیں بحمد اللہ خطبے کے اندر موجود ہوتی ہیں.
بلکہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں جتنے بھی اچھے کام ہیں, یہاں تک کہ وہ کام جو مباح ہے, کھانا پینا, اٹھنا جانا,
بڑی تاکید ہے,
اس میں بھی ہم بسم اللہ کہیں تو زیادہ
برکت ہے,
برکت ہوگی یقیناً بہت ساری چیزوں کے اندر. قبلہ آخر میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اہم سوال, تھوڑا سا تفصیل سے اس پہ گفتگو ہو جائے اگر ہمارے پاس وقت بچے. حمد کے فوائد کیا ہیں, روحانی فوائد یا یوں کہا جائے کہ اخروی فوائد, جسمانی فوائد, اور اس کا ثواب اجر اخروی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, حمد کا جو باب ہے وہ اتنا پیارا باب ہے کہ خود اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ ہم انسانوں کو یاد دیا کہ اگر میری تعریف کرنی ہے تو کس الفاظ میں کرو, بولو الحمدللہ رب العالمین, دنیا کے اندر بھی, اور میں نے کہا کہ آخرت میں جنت میں بھی, جب جنتی لوگ کسی پروگرام میں جمع ہوں گے تو آخر میں جب جانے لگیں گے تو بولے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ایک جملہ ہے, نورانی جملہ, جو دنیا اور آخرت میں جاری و ساری ہے. اس کی برکات کے بارے میں ایک دو حدیثیں میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ایک حدیث جو ہے وہ مستدرک الوسائل میں انہوں نے لکھی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے وحی کی, کہا اے موسیٰ تم کتنے پیارے اور اچھے بندے ہوں کہ میں تمہیں کم چیز نعمت دیتا ہوں.
قبلہ ہمارے پاس مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بہت محدود ہے, یعنی تقریباً ختم ہو گیا.
بس میں یہ پھر یہ حدیث بیان کر دوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ تم کتنے اچھے بندے ہو کہ میں کم نعمت دیتا ہوں اور تم زیادہ اس کا بدلہ دیتے ہو. تو حضرت موسیٰ حیران ہو کے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو کہا کہ میں جو تمہیں نعمت دیتا ہوں وہ مادی نعمات ہیں، اور یہ دنیا کی نعمتیں میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے.
اللہ
لیکن تم اس کے بدلے میں بولتے ہو الحمدللہ رب العالمین، جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو میری نعمت کم ہے اور تیرا شکر جائے اس کے بدلے میں کم زیادہ ہے. ہاں یہ ہے الحمدللہ کی قدر و منزلہ آپ نے سمجھ لی. ہاں اور فرمایا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہر روز 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین بولے تو گویا اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا اس نے حق ادا کر دیا. لہذا انشاءاللہ تعالی یہ ذکر مبارک ہے جو ہمیشہ مومنین کو میں سفارش کروں گا کہ پیغمبر اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان پر جاری
و ساری رکھیں. بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً اگرچہ موضوع ایسا ہے اور ایسا ہے کہ بہت وسیع ہے، ہم جتنا بھی گفتگو کریں ٹائم شاید ہمارے پاس کم ہو، لیکن بہرحال جو ہماری مجبوری ہے ٹائم کی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر ایک اور اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. ناظرین پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے، آئندہ ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیام رحمان میں قرآن اور نہج البلاغہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.